الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
محترم جماعت پروردگار نے ہمیں بنایا اور ہمارے لیے تمام انتظامات کو کیا. انسان کی بناوٹ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر. عالم خلق کے اندر عناصر اربع استعمال ہوئے، ہوا مٹی پانی آگ سے انسان کو بنایا گیا اور اس کو سائنٹیفک وے سے بنایا. لیکن عالم امر یعنی کہ اللہ رب العزت نے روح کو پھونکا، یہ عالم سڈن ہوا اور اس میں اللہ رب العزت کا حکم شامل ہوا. بس حکم ہوا اور کام ہو گیا. اب عالم خلق کے اندر اللہ تعالی نے جو نظام قائم کیا اس کے اندر ایک خاص سائنٹیفک وے کو اڈاپٹ کیا. چنانچہ اس جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا تعلق سائنٹیفک وے سے ہے. لیکن انسان کی روحانیت کا جو تعلق ہے، یعنی اس کی روح کی جو غذا ہے، جس سائنس کی حدوں سے باہر ہے، انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. چنانچہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے گائیڈ لائن مرتب کی اور ان گائیڈ لائنز کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے رجال اللہ کا نظام قائم کیا. رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں آدمی کو، مرد کو. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے انبیاء و رسل کا ایک نظام مرتب کیا. انبیاء کرام نے آ کر لوگوں کو سکھایا، سمجھایا، بتایا کہ لوگوں تمہاری روح کس طرح سکون پا سکتی ہے. اس روح کی رضا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی تابے داری، اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ باتیں ساری سکھائیں. اسی لیے نبی کہتے ہیں اس انسان کو، اس بشر کو، جس کو اللہ تعالی نے ان چیزوں کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہو جو اس کی طرف وحی کی. یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو ایک خاص حیات میں پیدا فرمایا، اللہ نے ان کو پسند فرما لیا. کوئی انسان اب محض اپنی عبادت کے زور پر نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرم ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ نبی بنا دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء، نبی کا لفظ جو ہے وہ مصدر ہے نبا آ کا، اور نبا آ کہتے ہیں خبر کو، یعنی خبر دینے والے. انبیاء کرام نے آ کر خبر دی کہ لوگوں تم اگر یہ کام کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت نصیب ہو جائے گی، اور اگر تم فلاں فلاں کام کرو گے تو تم نامراد اور ناکامیاب ہو جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم تمہارا مقدر بن جائے گا. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل سٹیٹس دیا. اور یہ آپ کو سوچیں کہ جو امبیسڈر ہوتا ہے وہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ امبیسڈر کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، تو در حقیقت وہ اس کے بھیجنے والے کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو روی کی بات کو نہیں مانتے، در حقیقت وہ پروردگار کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے. اب فالکین کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں پروردگار کو راضی کر لوں، میں کسی طرح اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لوں، اللہ کو اپنا بنا لوں، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اسی کے لیے وہ ذکر اور مجاہدے کرتا ہے. تو چنانچہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حصول ولایت، یہ محبت الہی مجھے کس طرح سے حاصل ہوگا. حضرت حکیم الامت حضرت ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں، انہوں نے تقریباً 18 پوائنٹس اس میں ذکر کیے کہ حصول ولایت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، اور یہ 18 پوائنٹس یہ ہے کہ پہلی بات کہ انسان سنت پر عمل کرے، دوسری بات تقوی اختیار کرے، تیسرا دل کو غیر اللہ سے خالی کرے، چوتھا اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، پانچواں تواضع کرے، چھٹا مخلوق خدا کی خدمت کرے، ساتواں نفسانی خواہشات سے بچے، آٹھواں خدا کے بندوں کو خدا کا پیارا نام بتائے، نواں صحبت اہل اللہ اختیار کرے، دسواں ذکر اللہ خوب کرے، گیارہ زہد کو اختیار کرے، بارہواں خوب توبہ طائب ہو، تیرہ مصائب آنے پر صبر کرے، چودہواں شکر اختیار کرے، پندرہ اللہ رب العزت پر توکل کرے، سولہواں تقدیر پر راضی ہو، جس حال میں پروردگار رکھے اس پر راضی ہو جائے، سترہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرے، اٹھارہواں قرآن کا کلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن اس کی تلاوت کرتا رہے. آج کا موضوع اس میں اتباع سنت ہے، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر کریں گے. لاکھ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ تعالیٰ تو بے حد بخشنے والے ہیں. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں اپنے پروردگار اللہ سے شدید محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت کے طور پر اس آیت کو نازل فرما دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں اگر وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. آپ کو سوچیں کہ آپ اللہ رب العزت کی محبت کیسے کر سکتے ہیں. ہماری کیا ہستی ہے, ہماری کیا مجال ہے کہ ہم پروردگار کی محبت کے دعوے کریں. اللہ کتنے بڑے ہیں, اللہ کتنے عظیم ہیں, پروردگار کے تو اتنے بے شمار فرشتے ہیں. اگر کوئی قیام میں پیدا ہوا تو وہ قیامت تک قیام میں کھڑا ہوا ہے, کوئی رکوع میں ہے تو رکوع کر رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے تو سجدہ کر رہا ہے, اور سجدے کے عالم میں ان کی ایسی کیفیت ہے جیسے ان کے جسموں میں سے خشیت الہی کی وجہ سے آواز پیدا ہو رہی ہے کھڑ 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 کرنے کی. ایسی عبادت کرنے والوں کی موجودگی میں بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے شدائی, اللہ تعالیٰ کے محبت پر کرنے والے اتنے بے شمار ہیں کہ ان میں ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا نام بھی محبت کرنے والوں میں شامل کر دیا. چنانچہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ بتا دیا کہ بھائی آپ اگر اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو, اللہ تعالیٰ خود آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. جب وہ محبت کرے گا تو خود بخود محبت کے ان دروازوں کو کھولتا چلا جائے گا اور پھر آپ کو اپنے قریب کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ کتنا آسان ہو جائے گا یہ طریقہ. یاد رکھیں کہ حبیب کی سنتوں میں بڑا نور ہے. جو شخص جتنا سنتوں کا اہتمام کرے گا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا, اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہر سنت کا تعلق ایک خاص مقام محبوبیت کے ساتھ ہے. جیسے جیسے انسان اس سنت کو پورا کرے گا ویسے ویسے وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جائے گا, ان مقامات کو طے کرتا چلا جائے گا. ایسے ایسے وہ پھر محبت الہی میں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا محسوس کرے گا. حضرت امام ابانی مجد انسان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا جذبی راستہ کون سا ہے, یعنی جذبی کہتے ہیں وہ راستہ جو خود جذب کر لے, یعنی مقناطیس لوہے کو خود بخود کھینچ لے. سبحان اللہ, مقناطیس اگر کھینچے گا لوہے کھٹک کر کے مقناطیس کے ساتھ لگ جائے گا. جب پروردگار کسی بندے کو اپنا بنانا چاہیں گے وہ اس کو اسی طرح اپنی طرف کھینچ لیں گے. اس کو کہتے ہیں جذبی راستہ. تو یہ جذبی راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جذبی راستہ طریقے راہ سنت ہے. یہ ہے سنت کا طریقہ. جو بندہ سنت پہ عمل کرے گا خود بخود وہ اس راستے میں جذب ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ عاجزی کے سوا کچھ نہیں. سبحان اللہ, بندہ عاجز ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس راستے کو طے کرنے کے لیے جو ذریعہ بنایا وہ انسان کے لیے عاجزی اور انکساری کو بنایا. اللہ اکبر, اگر اللہ تعالیٰ اس کی بجائے کوئی اور راستہ بنا دیتے, مثلاً کہتے کہ آپ کو زندگی میں 99% عبادت کرنی پڑے گی,
بس ایک حصہ دنیا کے لیے اور 99% عبادت سے کھڑے رہنا پڑے گا، تب جا کے اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائیں گے. تو بھائی یہ تو کوئی بھی نہ کر سکتا، اتنا مشکل ہو جاتا اگر ہمیں اتنی عبادت کرنی پڑتی، اتنے روزے رکھنے پڑتے، تو ہم کیسے کرتے، تھک تھک جاتے، مشکل ہو جاتا. لیکن پروردگار نے اتنا آسان کر دیا کہ فرمایا کہ تم اپنی ہستی کو مٹا دو، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند فرماتے ہیں. اور بتائیں کہ عاجزی والا راستہ تو بہت ہی آسان راستہ ہے. انسان ہر لمحے ہر جگہ عاجز ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے. انسان کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا، کوئی دعویٰ کر بیٹھے اس کو پورا کر نہیں سکتا. تو میرے بھائی پھر کتنا آسان کہ بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں جو ہوں مٹی کا بنا ہوا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، اے اللہ سب کچھ آپ ہی آپ ہیں. اس طریقے سے اس راستے کو طے کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا اور یوں فرمایا کہ ہمیں ایسی زندگی مطلوب ہے جیسی ان کی زندگی ہے، جیسی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ویسی زندگی حق تعالیٰ کو مطلوب ہے. حق تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ سب لوگ میرے محبوب کے طریقے پر چلیں. جتنے لوگ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اسی قدر حق تعالیٰ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے. یہ معیار ہے. چھوٹی سی مثال سمجھیں، اگر ایک بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے یا غسل خانہ میں داخل ہوتا ہے، پہلے بایاں پاؤں داخل کرتا ہے اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ نیت کر لے کہ یہ کام وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کر رہا ہے، بس پھر جس وقت یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوگی. اللہ اکبر، کتنا آسان کام ہو گیا کہ جا رہا تھا اپنی ضرورت کے لیے بیت الخلاء، جہاں پر انسان ناگواری محسوس کرتا ہے، پاکیزہ جگہ نہیں ہوتی، وہاں جاتے ہوئے محبوب کے انداز سے چلا گیا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوبیت عطا فرما دی، حالانکہ وہ گیا تو اپنے مقصد کے لیے تھا. کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کو آسان فرما دیا. اس طرح انسان اگر چھوٹے چھوٹے کام سنت کے لحاظ سے کرتے چلے جائیں، ان کو محبوبیت نصیب ہوتی جائے گی، اور جب سراپا اتباع بن جائے گا تو کامل محبوب بن جائے گا. سبحان اللہ، اللہ اس کو پسند فرمانے لگا. حضرت مجد علیہ السلام رحمۃ اللہ نے ایک مجلس میں کہا کہ سنت کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے محبت الہی اور قرب الہی کے حصول کے لیے علوم ظاہرہ یعنی قرآن و حدیث و فقہ کے علوم کو حاصل کیا. جب ان تمام علوم میں میں نے کمال حاصل کر لیا تو اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ صوفی اکرام جو علوم لیے بیٹھے ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے. چنانچہ میں نے چاروں سلسلے کے علوم حاصل کیے اور ان چاروں سلسلے کے میں نے چلے کاٹے، اذکار کیے، اسی طرح ان چاروں سلسلوں کے مجاہدات کیے. پھر حضرت نے حاضرین سے کہا، ان مجاہدات و اذکار کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میں بیان کروں تو فقہا کہیں گے یہ تو شاید کافر ہو گیا، اور صوفیہ کہیں گے یہ زندیق ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ مقامات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا بندے کے نزدیک یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان تمام مجاہدات و مراقبات اذکار اور چلوں کی برکت سے مجھے محبت الہی اور قرب الہی کے حصول کے لیے ایک بات معلوم ہوئی، وہ بات میں تمہیں بغیر مجاہدے کے بتلا دیتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ جو شخص جتنا سنت کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے قرب الہی حاصل ہوتا چلا جائے گا. واہ واہ، یعنی تمام علوم ظاہرہ و باطنہ کا نچوڑ
حضرت نے ایک فکر میں نکال دیا کہ بس اتباع سنت کرتے چلے جاؤ.
اب بھائی ہمیں ایک بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑے, اللہ تعالیٰ کے محبوب سے ہم ادب, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہم اپنی محبت سے رشتہ قائم کریں. فرمان بردار قرآن مجید بے شمار جگہوں پر اپنے محبوب کی ادب کے بارے میں بتاتے ہیں, حکم دیتے ہیں. مثال کے طور پر فرمایا کہ اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی ان سے بلند آواز میں گفتگو کیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. دیکھیں صحابہ کرام کو کیسے تلقین کی جا رہی ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک مہذب بیٹا ہو وہ اپنے باپ سے, یا ایک لائق شاگرد اپنے استاد سے, یا ایک مخلص مرید پیر و مرشد سے, اور ایک سپاہی اپنے افسر سے کس طرح بات کرتا ہے, پیغمبر کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے, تو پھر پیغمبر سے کس طرح بات کرنی چاہیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو گئی پھر بہت خیال کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اب سرگوشی کیا کروں گا, یعنی بس ہلکی ہلکی آواز میں بات کروں گا. حضرت عمر کی آواز بلند تھی, آپ اس کے بعد بڑی دھیمی آواز سے بات کرتے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انصار کے بلند آواز خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ گھر میں گوشہ نشین ہو چپ گئے گھر میں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا حال ہے, کہنے لگے برا حال ہے, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا تھا, میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر کہہ دو کہ آپ ہرگز جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں, اس لیے کہ ان کی آواز تو قدرت اونچی تھی, وہ بے ادبی کی وجہ سے تو ایسا نہیں کر رہے تھے, اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا. لیکن اگر قدرتی کوئی ایسی عذر ہے تو پھر اور صورت حال ہے. چنانچہ جو ادب آپ کی حیات مبارکہ میں لازم تھا وہ آپ کی وفات کے بعد بھی لازم ہے. وہ لوگ جو روزہ ارون پر حاضر ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی آوازوں کو آہستہ رکھیں, جب وہ صلاۃ والسلام پڑھیں اپنی آواز کو پست رکھیں. دوسرا ادب قرآن مجید میں جب سابقہ قوموں کا ذکر ہوا تو وہ اپنے انبیاء کو ان کے ناموں سے بلایا کرتے تھے, اے موسیٰ علیہ السلام, اے عیسیٰ ابن مریم, اس طرح کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ تلقین فرمائی کہ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو پھر اس طرح نہیں پکارو جیسے عام ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری اور حسن ادب پر قربان جائیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ پھر ہمیشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تو کہتے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, بلکہ یوں بھی کہتے فدا کا امی و ابی, آپ کا میرے ماں باپ قربان ہو, ایسا انداز ہوتا تھا. تیسرا ادب قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا وہ کہا گیا کہ اے ایمان والو, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو, کیونکہ منافقین مدینہ کا ایک رواج تھا کہ وہ جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرتے تھے, یعنی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ کانوں میں باتیں کرتے تھے. دیکھنے والوں کو ایسے لگتا تھا جیسے یہ لوگ بڑے اہم لوگ ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ٹاک کر رہے ہیں, اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑ کر یوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے. اب سادہ لوگ جو اور تھے وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بھی ایک انداز ہے, چنانچہ وہ بھی اس کو فالو کرنے لگے. پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو جب نازل کیا تو صحابہ کرام کو ادب کا یہ انداز سکھا دیا, اور جب انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ فرما دیا. چوتھی مثال اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ایمان والو ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں, بات میں, چال ڈھال میں, کسی انداز سے بھی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو. چنانچہ صحابہ اکرام سب جاتا تھے, ان کے دلوں میں تقویٰ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ادب کے ساتھ اس قدر لحاظ تھا کہ ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہیں کیا کرتے تھے, بات کرتے تھے آہستہ, بیٹھتے تھے اس طرح جیسے ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوں, ان کے سینے عشق نبی سے معمور تھے, ان کے روز شب اعمال صالح سے بھرپور اور ان کی زندگیاں بے ادبی سے کوسوں دور. اس لیے اس جماعت کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی ہے جن کے دل جیسے اللہ نے ادب کے واسطے ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے. سبحان اللہ, اللہ نے ان کے لیے پھر انعامات اور تمغے ان کو عطا فرما دیا. پروردگار نے ایک طرف تو آداب نبی بجا لانے کی آیات نازل فرمائی تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جو ہے پھر ادب کے اندر جہاں کمی بیشی تھی وہ باقی سکھا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں باتوں کو بڑی وضاحت سے سکھا دیا. جب صحابہ کرام نے اس بات کو سیکھ لیا تو اور صحابہ کرام نے بھی اس پر بھی عمل کر کے خوب دکھایا. چند مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا اور خود حدیبیہ کے مقام پر انتظار فرمایا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور کفار مکہ سے بات چیت کی اور کسی طرح سے بھی بات ان کی بنی نہیں, کوئی کانٹریکٹ ان کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہ ہوا, تو جب واپس سے آنے لگے تو اس وقت کفار مکہ نے ان کو پیشکش کی کہ آپ آئے ہوئے ہیں, ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مثالی جواب دیا, مایا کہ اگر میرے آقا کو طواف سے روک دیا گیا تو پھر میں کس طرح طواف کر لوں. اس بات کو سن کر قریش مکہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنے محبت اور ادب کرنے والے لوگ ہیں, ان کو کتنا مقام نصیب ہے, یہ اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. اور یہی عمل یہ سمجھیں کہ ذریعہ بھی بن گیا کہ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے جب رضوان بیعت لی تو آپ کا ہی ہاتھ حضرت عثمان غنی کی طرف سے آپ نے بیعت کے لیے آگے بڑھا دیا اور آپ کو بھی بیعت میں شامل کر دیا. جب حضرت عثمان غنی واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ تو عمرہ کر کے آئے ہوں گے, کیا آپ وہاں پر گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا تو میں اپنے آقا کے بغیر کبھی بھی عمرہ نہ کرتا. حضرت عثمان غنی کے اندر صرف حیا و ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اپنا دایا ہاتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو لگائے. سبحان اللہ, کیسا ادب ہے. اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود سقفی کو انہوں نے نامزد کر کے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا, تو یہ آدمی بڑا چلاک تھا, جہاں دیدہ تھا, اور اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کی محفلیں دیکھی ہوئی تھیں. جب یہ آیا اور اس نے آ کے بات چیت کی اور صحابہ کا محفل کو دیکھا, تو یہ ساتھ ساتھ کب اچھیوں سے ادھر ادھر صحابہ کے ایکشن کو بھی نوٹ کرتا رہا. اور جب واپسی ہوئی اور قریش مکہ کے پاس لوٹا, تو اس نے اپنے خیالات اس انداز سے کہے. اس نے کہا کہ اے میری قوم, اللہ کی قسم میں کیسر اور کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں, میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی کرتے ہیں. اللہ کی قسم, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک پھینکتے ہیں تو وہ صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں, جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں, جب کوئی حکم فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کی حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں, جب وہ کلام فرماتے ہیں ان کے اصحاب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو محبت اور الفت اور ادب کی نگاہوں سے اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں. اب یہ تاریخیں اگر دشمن کر رہا ہو تو اس کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے. اس انداز سے اس نے اپنی قوم کو بتایا. اسی طرح ایک اور مثال سے واضح کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی قسم سے چچا تھے, تاہم عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا آپ مجھ سے زیادہ بڑے ہیں؟ تو یہ فکرہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تڑپ اٹھے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ بڑے ہیں, آپ مرتبے والے ہیں, البتہ میری عمر زیادہ ہے. یعنی کسی حساب سے بھی وہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں کہنا چاہتے تھے. شمائل ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب کسی شدید ضرورت اور تقاضے کی وجہ سے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازہ کھٹکانا پڑتا تو وہ از راہ ادب اپنے ناخنوں سے کھٹکایا کرتے تھے. یعنی عام طور پر اگر ڈور لاک کرنا ہو تو آدمی اپنے ہاتھ سے انگلیوں سے کھٹکھٹاتا ہے, تو انگلیوں کی عمر بجائے وہ اپنے ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے کہ کہیں آقا کو تکلیف نہ پہنچ جائے, کوئی ہماری وجہ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی پریشانی نہ ہو جائے. مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا گیا جس کے تین درجے تھے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے سب سے اوپر کے درجے پر بیٹھتے تو درمیانی درجے پر پاؤں مبارک رکھتے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خطبہ دینے کے لیے درمیانے درجے پر بیٹھتے تھے, جبکہ پاؤں مبارک نچلے درجے پر رکھتے تھے. اور جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو خطبہ دینے کے لیے سب سے نچلے درجے پر بیٹھتے تھے اور پاؤں ان کی زمین پر ہوتے تھے. اب جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو انہوں نے منبر کے اندر درجات کو بڑھوا دیا اور پھر وہ پہلے درجے پہ کھڑا ہوا کرتے تھے, اور اس طرح وہ خلفاء راشدین کا بھی ادب کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب بجا لاتے. سبحان اللہ, کیا انداز تھے, کس طرح صحابہ کرام نے محبت کی اور کس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں اس بات کو ثابت کیا, نہ صرف اپنی زندگیوں میں, نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی صحابہ نے قدم کو قائم رکھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر مسجد نبوی کے کسی قریبی مقام میں اگر کوئی نیل جو ہے وہ اپنے دیوار پہ لگا رہا ہو، میخ ٹھوک رہا ہو، تو اس کی آواز سننے پر آپ کہلا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤ، آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے گھر کے لیے لکڑی کا دروازہ بنانا تھا، چنانچہ انہوں نے کاریگر سے یہ بات شرط رکھی کہ تم دروازہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے بناؤ گے اور یہاں بغیر کسی آواز کے اس کو اس کی جگہ پر تم لگا دو. سبحان اللہ، اس طرح سے خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت صائب بن یزید کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری، اور جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت عمر وہاں موجود تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ان دو آدمی جو دور کھڑے تھے ان کو جا کے بلا کے لیا. چنانچہ وہ کہتے ہیں میں ان کو بلا کے لے آیا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. اب ہمارے اگر تم لوگ شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں درے لگاتا، یعنی تمہیں میں پٹائی کرواتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم مسجد نبی میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں نے مسجد نبی کے اندر بے پرواہی کی تو اس طرح سے پھر صحابہ کرام نے ان کو روکا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ اپنی زندگی مدینہ منورہ میں بسر کرتے تھے، جب ان کو قضائے حاجت پیش آتی یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت ہوتی تو آپ شہر سے باہر حدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے اور اس طرح سے بیٹھتے کہ آپ کا جسم مبارک تو حدود حرم میں رہتا لیکن جو فضلہ خارج ہوتا وہ حدود حرم سے باہر جاتا. کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر ایسا ادب کرنا ہے تو آپ حضور حرم سے باہر نکل جائیں اور وہاں جا کر فراغت حاصل کر لیں. یہ انداز پہنچتا ہوا کہ آپ اس انداز سے بیٹھتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب یوں دیا کہ ایک طرف تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ منورہ سے نکلوں اور میری موت کا وقت آ چکا ہو اور میں مدینہ منورہ سے باہر ہوں. یعنی اپنے پیارے حبیب کا دیار چھوڑ کر جانا میں پسند نہیں کرتا، مرتے دم تک میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ میرا نجاست جو ہے وہ مدینہ منورہ کی مٹی کو خراب کرتے، اس لیے میں اس طرح سے یہ عمل کرتا ہوں. ایک مرتبہ کسی شخص نے دوران گفتگو یہ کہہ دیا کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ سن کے فتویٰ دیا کہ اسے 30 درے مارے جائیں، کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیا جائے. کسی نے پوچھا اتنی سختی؟ فرمایا کہ ایسا شخص تو اس لائق ہے کہ اس کی دردن ہی اڑا دی جائے. جس زمین میں اللہ تعالیٰ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں وہ اس کے متعلق گمان کرتا ہے کہ اس کی مٹی خراب ہے. یہ عجیب بات ہے، کتنی جرت والی بات کہ وہ اس قسم کے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا ہے. مشائخ اعظام نے تو بھائی جب سفر مدینہ اختیار کیا تو اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے جوتوں کو اتار دیا. جب پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی ہم ایک غلام ہیں اور آ کر کے دروازے پر جا رہے ہیں، تو اگر ہمارے سے اگر ممکن ہوتا تو ہم سر کے بل چلتے، ہم نے تو صرف جوتے ہی اتارے ہیں. ایک شخص نے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو سبز رنگ کا نہایت خوبصورت جوتا ہدیہ دیا. آپ نے ہدیہ کو سنت کی نیت سے قبول فرما لیا مگر جوتے کو استعمال نہیں کیا. کسی نے پوچھا
تو آپ نے فرمایا کہ قاسم کو زیر نہیں دیتا کہ گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز ہو اور میرے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو. چنانچہ سبز رنگ کا جوتا پہننا میرے نزدیک بے ادبی ہے. اور اسی بات سے آپ کو ہم اپنے شیخ کا عمل بھی بتا دیں کہ ہمارے شیخ حضرت ذوالفقار احمد صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ اسی نسبت سے بیت اللہ کا رنگ کیونکہ کالا ہے چنانچہ وہ کالے جوتے بھی نہیں استعمال کرتے تاکہ ادب قائم رہے. ایک اور شخص کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے ایک کپڑا پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ میں مدینہ سے لایا ہوں. آپ نے اس کپڑے کو بوسا دیا, آنکھوں سے لگایا. ایک طالب علم وہاں موجود تھا, وہ کہنے لگا حضرت یہ تو غیر ملکی کپڑا ہے, مدینے کا بنا ہوا تو نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا جس ملک کا بھی بنا ہوا ہو اس سے مدینہ کی ہوا تو لگی ہوئی ہے نا, تو بس اسی وجہ سے میں اس کو چھو رہا ہوں, اس کو آنکھوں سے لگا رہا ہوں, اس کا ادب اور احترام کر رہا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی حساب سے مدینے کی نسبت حاصل ہو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد امام عبد الرحمن بن مہدی, ان کا یہ معمول تھا, یعنی ان کی حیبت تھی کہ جب ان کے سامنے حدیث پاک پڑھی یا سنائی جاتی تھی تو وہ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو. یعنی اس وقت قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, چنانچہ خاموشی کو اختیار کر لو, اپنی آواز کو بلند نہیں کرو. پھر فرماتے کہ حدیث شریف پڑھ کے پڑھاتے وقت خاموش رہنا اس طرح لازم ہے جس طرح آپ کے دنیا میں اشعار فرماتے وقت لازم تھا. سبحان اللہ. حضرت سعید بن المسیب بیمار ہونے کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا اور ان سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا. وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی. سائل نے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں لیٹے لیٹے بیان کروں. سبحان اللہ. آج کتنی طرح لوگ کرتے ہیں, ایک ایک بڑھ کر حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جدال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ ہماری بخشش فرمائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے صحیح بخاری میں جو حدیثیں بھی درج کی ہیں اس سے پہلے میں نے غسل کیا ہے اور دو رکعات نماز پڑھی ہے. میرے دوستو آج افسوس کہ ہم دیر مرجو کے حدیثوں کو پڑھتے ہیں. حدیثوں کو لکھنے والوں نے کس طرح اہتمام کیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا, آپ ہم سے حدیث بیان فرما رہے تھے. قرآ کے حدیث کے دوران آپ کا رنگ زرد ہو رہا تھا مگر آپ نے حدیث مبارک کو پڑھانا بند نہیں کیا. جب آپ روایت حدیث سے پارے ہوئے تو مجھے فرمایا کہ ذرا میری کمر دیکھو. میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بچھو نے اسکارپیو میں 16 مرتبہ 16 ٹائم آپ کو ڈسا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے صبر کیا. سبحان اللہ, کیا شان تھی ان لوگوں کی, کیسے محبت کرتے ہوں گے, ذرا اندازہ تو کریں اس بات کا. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ ایک مرتبہ دفت حدیث میں مشغول تھے, انہیں سخت پیاس کی وجہ سے حلق اتنا خشک محسوس ہوا کہ بولنا بھی مشکل ہو گیا. انہوں نے ایک طالب علم سے فرمایا کہ پانی لیا. طالب علم جب گھر پہنچا اور پینے کے لیے پانی طلب کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ یہ سن کر بہت پریشان تھا. ہمارے لگے افسوس کہ ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو گیا. اہلیہ پاس موجود تھی, آپ نے کہا کہ جلدی نہیں کریں, دکھی نہ ہوں. چنانچہ انہوں نے پانی کے گلاس میں سرکہ ملا کر بھیجا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پی لیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی میں سرکہ ملا ہوا.
جب شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ تو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو ہمارا الحمدللہ ابھی ہمارے خاندان میں علم باقی ہے۔ میرے دوستو بات یہی سمجھانی اور بتانی مقصود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ عطا کیا، ایک خاص مقام پر ان کو مبعوث کیا۔ اگر ہم کسی اعتبار سے بھی انبیاء کا ادب نہیں کریں گے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اپنی محبوبیت عطا نہیں فرمائیں گے۔ اگر ہم اپنے محبوب کی سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں گے، آج رواج بن گیا کہ لوگ فرض پڑھ لیتے ہیں اور سنتوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بھائی سنت ہی ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ سجاؤ۔ اپنے آپ کو اگر آگے بڑھانا ہے، اگر صلاحیت مقصود ہے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر محبوب کی اداؤں سے پیار کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔